میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے بیان سے پہلے جو وہ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ مدنی پھول ہمیشہ یاد رہے کہ جس عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہذا جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں جتنا ہو سکے اچھی اچھی نیتیں زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ ہم کھانا کھائیں، پانی پیئے، کوئی اور بھی چیز کھانے پینے کی اگر لیں، جیسے چائے پی، تو اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس کام کے کرنے کا ثواب ملے گا، وہ کام ہمارا جو وہ ثواب پر مشتمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک کام ہو، از خود وہ نیک کام ہو، اب چونکہ جیسے چائے پینا ظاہر ہے کہ یہ نہ تو گناہ ہے نہ ثواب ہے، تو اس پہ اگر ہم اچھی اچھی نیت کر لیں گے، جیسے کھانا کھانا ہے، اگر ہم اچھی اچھی نیت کر لیں گے تو اب اس کھانے کا اور چائے کا ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ نہ ثواب نہ گناہ حلال چیز پر۔ تو ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمیں اس کام کا ثواب ملے گا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور مومن جو ہے وہ ویسے نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، مومن کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کیے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کے خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، اور اگر تھک جائیں تو پھر جیسے سہولت ہو اس طرح بیٹھ کر بیان سنیں، کہ پھر جو ہے وہ خلاف عادت بیٹھنے سے جو ہے وہ بعض اوقات میں توجہ نہیں رہتی۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، بال بچوں والا، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات تہجد کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل و جود اور احسان سے۔ لہذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی، اسے نیند آ گئی اس نیک شخص کو۔ اور جب اس کی آنکھ سو گئی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے میرے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے بھی دے۔ یہ فرما کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ نیک شخص میدار ہو گیا۔ لیکن اس نے سوچا کہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا، کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کو سلام بھیجیں۔ وہ پھر سو گیا کہ نیک صالح شخص۔ تو پھر اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو یہ شخص اس مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا، معلومات کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا اور مجوسی کا گھر تلاش کرنا کوئی مشکل بھی نہ تھا، چونکہ وہ بہت مالدار تھا اور اس کا کاروبار جو وہ بہت وسیع تھا، بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس مرد صالح کا اس مجوسی شخص سے سامنا ہوا، مجوسی نے ان سے پوچھا اس مرد صالح سے کہ کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ تو اس مرد صالح نے فرمایا کہ مجھے جو آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ چنانچہ اس مجوسی نے جو وہ نوکر اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں، اور جب اکیلے میں بات چیت شروع ہوئی تو اس مرد صالح نے کہا کہ تجھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا ہے۔ تو یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دو بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ تو یہ سن کر مجوسی نے اسے کہا کہ کیا تم اللہ تعالی کی قسم کھا سکتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس بھیجا ہے؟ تو اس مرد صالح نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ ہاں، مجھے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا کہ اور کیا کہا ہے؟ تو اس نیک مرد نے کہا، نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ تو اس پر اس مرد صالح نے جواب دیا کہ یہ مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا کہ میرے ساتھ اندر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ جب یہ مرد صالح کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا اور ہم بیٹھے تو مجوسی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ اور اس مجوسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس مجوسی نے جو اپنے قارین لوگ، یعنی جو بھی اس کے غلام وغیرہ تھے اور جو نوکر وغیرہ تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ سن لو کہ میں گمراہی میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہدایت دیے اور میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالی پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ وہ جو مجوسی تھا اس کے مال سے کافی مخلوق جو وہ تجارت کرتی تھی، تو اس کے اس اعلان کے بعد ان میں سے اکثر جو وہ ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال اسے واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، اور سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، اور چونکہ یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا تو اس باپ نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کے بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر باپ جو ہے وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا، اس مجوسی نے، سابقہ جو مجوسی، کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ تو اس مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ایک عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے اپنے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے صاحب زادی کو سنا، وہ اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے، اس نے ہمارا دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور مجھے سخت کوپ ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ تین شہزادیاں ہیں اور ان کی ایک والدہ ہیں۔ تو میں نے جب وہ کھانا چنا اور چار بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ رقم وغیرہ رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے ہاتھ پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لے، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ تو پہلے جب وہ اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو چنانچہ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ نے آمین کہتی رہی۔ لہذا یہ وہ دعا ہے کہ جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھی تھی، اور اب چونکہ ہم مسلمان ہو گئے اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ جو مال ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود پاک کی برکت کہ یہ جو مرد صالح تھا کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، گھر میں کھانا نہیں تھا، اور اس مرد صالح نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک کی برکت سے اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر جو واقعہ آپ نے سنا کہ اچھا پھر جو وہ درود پاک کی برکت دیکھیں گے اسے جو وہ کتنا مال ملا کہ وہ کتنا غنی ہو گیا، کہ چونکہ وہ اتنا مالدار شخص تھا کہ جس نے اپنے آدھا مال کا حصہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیا تھا اور آدھا اس نے خود رکھا تھا، اور اب جو ہے وہ اس نے آدھا مال اپنا جو ہے وہ اس نے اس مرد صالح کو دے دیا، اور یہی پتا چلا کہ سید زادوں کی خدمت میں برکت ہی برکت ہے، کس کی برکت سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں سید زادوں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام لوگوں کے دلوں کی رعایت کرتا ہے، اور جس قوم کے لوگوں میں جو چیز رائج ہو اور ان کے دل اسے اچھا محسوس کریں اور وہ اس عمل کو کرتے ہیں لیکن اسے واجب نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ کام شریعت سے ٹکراتا ہے، تو ایسے کاموں کو کرنے کی شریعت جو وہ ترغیب دلاتی ہے، جیسے دولہا کے لیے سہرا یا گجرے کا ہونا، کہ کئی قوموں میں یہ رائج ہے۔ البتہ دین اسلام دلوں کی رعایت کے ساتھ ساتھ مال، عقل، مسلمان کی عزت اور دین کے اصولوں کی بھی حفاظت کا درس دیتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ رسم جو شریعت سے ٹکراتی ہے دین اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اور حقیقتاً اس میں نہ صرف ہماری بلکہ خاندانوں، برادریوں اور قوموں کی سب کی بھلائی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں، ایک حکایت سنتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ہمارے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے کہ جب تک اس رسم کو ادا نہ کیا جائے دریا جو وہ جاری نہیں رہتا، یعنی اگر ہم وہ رسم ادا کرتے ہیں تو دریا نیل جاری رہتا ہے، اگر ہم وہ رسم ادا نہیں کرتے تو دریا نیل رک جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ رسم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو وہ ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر اسے عمدہ یعنی قیمتی لباس اور اچھے زیورات سے سجا کر دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات یعنی بےہودہ رسموں کو مٹاتا ہے، بس وہ رسم جو ہے وہ روک دی گئی، اور ادھر جب دریا کی جو روانی یہ بھی کم ہو گئی، یعنی دریا کا بہاؤ کم ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا. یہ دیکھ کر, یہ حالات دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ سارا واقعہ لکھ کر بھیج دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً تحریر فرمایا کہ اے عمر بن عاص, آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے. میرے اس خط میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, ایک رکا ہے, اسے دریائے نیل میں ڈال دینا. فاروق اعظم نے فرمایا, جو جواباً مکتوب بھیجا اس میں ایک تو یہ فرمایا کہ عمر بن عاص کہ آپ نے جو یہ رسم روکی ہم نے درست کیا کہ اسلام ایسی چیزوں کو مٹانے کا حکم دیتا ہے, اور میرا جو یہ مکتوب ہے اس میں ایک رکا ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ ایک رکا ہے, کیونکہ اس کو کاغذ تو تھا نہیں, ایک رکا ہے, تو وہ جو ہے تم دریائے نیل میں ڈال دینا. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا, تو اس میں لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو, اور تجھے اگر اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ تعالی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے. چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا ڈالا تو ایک رات میں پانی 16 گز تک چڑھ گیا اور مصر سے یہ رسم بالکل ختم ہو گئی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, سنا آپ نے کہ کائنات کے وجود میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے کیسی کیسی عجیب و غریب اور دردناک رسومات ہوتی تھی, کیسی کیسی خرافات ہوتی تھی. جیسے بعض اہل عرب جو ہے وہ بچیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور انہیں جو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے, تو کیسی عجیب و غریب رسومات تھی, خوفناک رسومات تھی. جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ دریائے نیل جب خشک ہونے لگتا تو لوگ جو وہ کسی لڑکی کو اس میں ڈبو دیتے, اس میں پھینک دیتے, اور انہوں نے اس طرح یہ باطل نظریہ قائم کر لیا تھا کہ جب تک ہم یہ رسم ادا نہیں کریں گے تب تک جو ہمیں پانی نہیں ملے گا, دریائے نیل جاری نہیں ہوگا بلکہ خشک ہو جائے گا. مگر قربان جائیے کہ نگاہ نبوت سے فیض یافتہ, بارگاہ رسالت کے تعلیم و تربیت یافتہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جن کی بدولت برسہا برس سے جاری جاہلانہ اور شرمناک رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل جاری کرنے کے لیے غلط عقیدے پر مبنی بری اور غیر شرعی رسم جاری تھی, اسی طرح بد قسمتی سے ہمارے دور میں بھی بہت سی غلط قسم کے اعتقادات یعنی عقیدے, توہمات یعنی وہم, اور ناجائز رسومات اور غیر شرعی تہواروں کی تباہ کاریوں نے معاشرے کو شریعت و سنت سے دور کر کے تباہی کے قریب لا کھڑا رکھا ہے. اب جیسے ماہ سفر المظفر, اس مہینے کے بارے میں بھی لوگ جو ہے وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں, غلط توہمات رکھتے ہیں, اس بارے میں توہمات رکھتے ہیں, وہم رکھتے ہیں, और लोग इसे समझते हैं कि माह सफर जो है ना, ये मुसीबतें और आफतें उतरने का महीना है, और खुसूसन इसकी जो 13 तारीख है शुरू की, जिन्हें 13 तेजी भी कहा जाता है, ये तो बहुत मनहूस तस्वर की जाती हैं बास लोगों के नजदीक। और ये जो वहमी लोग हैं, इनका ये जहन बना होता है कि सफर अल मुजफ्फर में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए कि नुकसान का खतरा है, सफर अल मुजफ्फर में सफर भी नहीं करना चाहिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, सफर अल मुजफ्फर में शादियां भी नहीं करनी चाहिए, बच्चियों को रुख्सत भी नहीं करना चाहिए कि इससे घर बर्बाद होने का इम्कान है। और ऐसे लोग सफर अल मुजफ्फर में बड़ा जो कारोबारी लेन देन होता है ना, वो भी नहीं करते, और इसी तरह घर से बाहर आमद और रफ्त करने में भी ये ऐसे लोग कमी कर देते हैं, इस गुमान के साथ कि इस महीने में जो है वो आफतें नाजिल होती हैं, मुसीबतें नाजिल होती हैं, और अपने घर के एक एक बर्तन और सामान को खूब झाड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में इस महीने में मैयत हो जाए तो इसे जो वो मनहूस समझते हैं, और अगर इस महीने में अपने बच्चे या बच्ची की मंगनी हो जाए, निस्बत तय हो जाए, तो इसे ये खत्म कर देते हैं कि चूंकि सफर का महीना है, ये मनहूस महीना है, माज अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, दौरे जाहिलियत में भी, यानी इस्लाम की तशरीफ आवरी से पहले भी जो है वो माह सफर के बारे में लोग इसी तरह के वहमी ख्यालात रखते थे कि इस महीने में जब वो मुसीबतें नाजिल होती हैं, आफतें उतरती हैं, बलाएं उतरती हैं, बीमारियां उतरती हैं, वगैरह वगैरह। चुनांचे सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रहमान से सवाल हुआ, क्या महरम और सफर में निकाह करना मना है? तो सैयद आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि निकाह किसी महीने में मना नहीं, ये गलत मशहूर है। और सदर शरिया मौलाना मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कबी फरमाते हैं कि सफर अल मुजफ्फर को लोग मनहूस जानते हैं, इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुख्सत नहीं करते, और भी इस किस्म के काम करने से परहेज करते हैं और सफर करने से बचते हैं, खुसूसन माह सफर की इब्तिदाई 13 तारीखें बहुत ज्यादा नुहसत वाली मानी जाती हैं, और इन्हें जो वो 13 तेजी कहते हैं। तो ये सब जिहालत की बातें हैं। क्या हदीस पाक में फरमाया, ला सफरा, सफर कोई चीज नहीं, यानी लोगों का इसे गलत समझना, लोगों का इसे मनहूस समझना, ये गलत है कि सफर और मुजफ्फर में ऐसा कोई नहीं है मसला। इसी तरह बाज लोग जो है वो ज़िकादा के महीने को भी बुरा जानते हैं और इसको खाली का महीना कहते हैं, ये भी गलत है। और बाज लोग जो वो हर माह में जो वो 3, 13, 23, 18 और 28 तारीख को जो है वो मनहूस जानते हैं, तो ये बात भी लगव है, बेकार है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते हैं कि इस्लाम में कोई दिन या कोई साज यानी कोई वक्त मनहूस नहीं, हां बाज दिन बाबरकत हैं, यानी मनहूस तो कोई नहीं है मगर बाज दिन बाबरकत हैं। जैसे रमजान शरीफ देख लें कि रमजान बरकत ही बरकत है, सारे दिन में बरकत ही बरकत, 12 रबीउल अव्वल बरकत। तफ़सीर रुहुल बयान में है कि सफर वगैरह किसी महीने या मखसूस वक्त को मनहूस समझना दुरुस्त नहीं, कि तमाम औकात अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं और इनमें इंसानों के आमाल वाके होते हैं। तो जिस वक्त में बंदा मोमिन अल्लाह करीम की इताअत और बंदगी में मशगूल हो वो वक्त मुबारक है, यानी जिस वक्त में मोमिन अल्लाह ताला की इबादत करे, नवाफिल पढ़े, जिक्र अस्कार करे, कुरान पाक की तिलावत करे, तो वो वक्त मुबारक है। और जिस वक्त में ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करे تو وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے. تو در حقیقت اصل نحوست گناہوں میں ہے، نہ کہ وقت دن یا ساعت میں، بلکہ جو وقت عبادت میں گزارا جائے وہ مبارک ہے، اور جس وقت میں گناہ کیا جائے وہ وقت جو ہے وہ اس شخص کے لیے منحوس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اس نحوست سے بچائے، گناہوں کی نحوست سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے. میرے میٹھے بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ عرض کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں کئی رسمیں ہیں، کئی رواج ہیں، تو اسی طرح شادی اور منگنی میں بھی جو ہے وہ رسمیں اور رواج جو ادا کرنے کا زیادہ رواج ہے. اور پھر یہ رسمیں جو ہے وہ ہر علاقے، ہر قوم، ہر خاندان کی اپنی اپنی مخصوص ہیں، سب کے الگ الگ انداز ہیں، سب کی الگ الگ رسمیں. اور چونکہ یہ رسمیں جو ہیں محض عرف کی بنیاد پر ادا کی جاتی ہیں، یعنی بس معاشرے میں چل رہا ہے تو اس لیے اسے ادا کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ جو رسمیں نا یہ فرض ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، بھائی یہ رسم جو نا واجب ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو لہذا جب تک کوئی اسے فرض یا واجب نہیں سمجھتا، اور جب تک کسی رسم میں کوئی شرعی برائی نہ پائی جائے، تو اسے جو وہ حرام اور ناجائز نہیں کہہ سکتے. جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ رسمیں جن کی ادائیگی کے سبب شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنی پڑے، تو ایسی رسموں کی پابندی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. مزید فرماتے ہیں کہ لڑکی جب جوان ہو جائے تو اس کی جلد از جلد شادی کرنا ضروری ہے تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو سکے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے کو رسم و رواج نے اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ بعض خاندانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسمیں ادا کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر ان رسموں کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لہذا اسی سبب سے وہ اولاد کی شادیوں میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں پر شادی کی رسمیں ادا کرنے کا جنون اس قدر سوار ہوتا ہے کہ وہ ان رسموں کی ادائیگی کے لیے معاذ اللہ سود جیسی لعنت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. اللہ ہمیں اسی رسموں سے بچائے کہ جو رسم شریعت سے ٹکراتی وہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی، جس رسم کا کرنا گناہ ہے وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. فرائض و واجبات پر عمل کا معاملہ ہو یا کسی رسم کو کرنے کی وجہ سے کوئی ناجائز و حرام کام کرنے کا سلسلہ ہو، ہرگز کسی مخلوق، برادری، قوم، بڑے یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. یعنی کوئی منع کرے تب بھی فرائض و واجبات اور سنت موقعہ پر عمل کیا جائے گا. یعنی کوئی ایسی رسم کے جس میں فرض سے روکا جائے یا ناجائز کام کا کہا جائے، تو چاہے خاندان کو کوئی بڑا بھی ہو یہ اگر کہے گا نا، تو تب بھی جو وہ اس رسم کو نہیں کیا جائے گا، اس کی نہیں مانی جائے گی. والدین اگر کہیں تو ان کی بھی نہیں مانی جائے گی، کہ چونکہ لا طاعت فی معصیت الخالق، یعنی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی حکم کا منع فرمایا اور مخلوق میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس کی نہیں مانی جائے گی. لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ یہ بھی یاد ہے کہ اس طرح کے معاملے میں حد سے بڑھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناجائز غصہ کر کے خود گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوں. مقولہ ہے نجاست کو نجاست سے نہیں بلکہ پانی سے پاک کیا جاتا ہے. اچھا، اگر کوئی ایسی رسم ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور لوگ اسے اہتمام سے کرتے ہیں، تو اس کے کرنے میں لوگوں کے دلوں کی رعایت کرے، یعنی لوگوں کی رعایت کرے، اگرچہ کہ اس کے کرنے میں کوئی مستحب چھوٹ جائے کہ اس طرح کی رسمیں چھوڑنے سے دل تنگ ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور اس جائز رسم کو نہ کر کے لوگوں سے ہٹ کر چلنا شریعت کو پسند